میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مدینے کی پھر یاد آنے لگی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو میرے شیخ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے شیخ اول تھے. مدینے کی پھر یاد آنے لگی. سدا مست ہو کر پھر آنے لگی، سدا مست ہو کر پھر آنے لگی، قیام محبت سنانے لگی، پیام محبت سنانے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی. تصور میں کس کو یہ لانے لگی، تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی. تصور میں کس کو یہ لانے لگی، میرے دل پہ بجلی گرانے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی. مدینے کی پھر یاد آنے لگی، مدینے کی پھر یاد آنے لگی، بڑھانے لگی، جنون محبت بڑھانے لگی. وہ آٹھ آٹھ آنسو رلانے لگی، وہ آٹھ آٹھ آنسو رلانے لگی، کہ پھر آگ دل میں لگانے لگی، لگانے لگی. کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، کچھ اس طرح نغمے سنانے لگی، مجھے مرغ بسمل بنانے لگی، مجھے مرغ بسمل بنانے لگی. میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی، میرے دل کی کلیاں کھلانے لگی، کہ فصل بہاراں پھر آنے لگی، کہ فصل بہاراں پھر آنے لگی، سبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی. شراب تصور پلانے لگی، شراب تصور پھر آنے لگی، مجھے مست بے خود بنانے لگی، مجھے مست بے خود بنانے لگی. دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، دیوانہ مجھے پھر بنانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی، ہنسانے لگی اور رلانے لگی. نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی،
نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار خوبا یاد آنے
آج کی قبا ہے مسجد قبا ایک وہ قبا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اس مسجد کا قیام ہوا ہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمان وہ بہار قبا یاد آ رہا ہے.
نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی نہ جانے مجھے کیا دکھانے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی بہار خوبا یاد آنے لگی میری تشنگی پھر بڑھانے لگی میری تشنگی پھر بڑھانے لگی مجھے یاد زمزم کی آنے لگی مجھے یاد زمزم کی آنے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی یہ کس واسطے میں تڑپنے لگا صدا کیا یہ کانوں میں آنے لگی مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا یہ کیا مجھ کو مرغا سنانے لگی یہ کیا مجھ کو مرغا سنانے لگی مسرت سے کیوں جھومنے میں لگا یہ کیا مجھ کو مرغا سنانے لگی مبارک مبارک یہ امید و بیم مبارک مبارک یہ امید و بیم محبت کا نقشہ دکھانے لگی محبت کا نقشہ دکھانے لگی سبا مست ہو کر پھر آنے لگی پیام محبت سنانے لگی آخری شعر ہے پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام.
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کا سلیقہ ادب بھی سکھایا ہے. ہم تو یہاں ہیں درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. جو شخص درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سنتے ہیں اور جواب فرماتے ہیں. اور جو دنیا کے کسی کونے میں پڑھتا ہے آپ پر سلام بھیجتا ہے درود بھیجتا ہے فرشتے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. فرمایا کہ درود شریف جب پڑھو تو دل سے پڑھو اور ثواب تو ہے اس میں درجہ تو بلند ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے ہم پر. ہم درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیں گے. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہی کا شعر ہے فرماتے ہیں کہ یہ ہے نا آپ کی مدح انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام آ گئے. تو درود شریف تو پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سے بھی بڑھ کر حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اٹھائیں اور کیسے مجاہدات کیے اور کیسے درد و غم سے آپ نے امت کے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تو ہم پر ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں، آپ کا حق ہے وہ، ہاں، اور ساتھ میں جو انعامات ملتے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ہم درود شریف دل سے پڑھیں یہ نہیں کہ بس تسبیح سنبھالی اور سو پورا کر لیے، بعضوں کو یہ بھی توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، درود شریف پڑھو تو دل سے پڑھو اور اس تصور سے پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گویا کہ ہم حاضر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتوں کی بارش، رحمتوں کے آبشار اللہ تعالیٰ برسا رہے ہیں، درود و سلام کی رحمتوں کی، اس کے چھیٹے ہم پر بھی پڑ رہے ہیں. پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت عید آنے لگی، مجھے لذت عید آنے لگی، پڑھوں کیوں نہ دل سے درود و سلام، مجھے لذت عید آنے لگی، مجھے لذت عید آنے لگی، صبا مست ہو کر پھر آنے لگی، پیام محبت سنانے لگی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. یہ وہ خطبہ ہے آج میں پڑھ رہا تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تبلیغ دین کر رہے تھے، اور اس وقت وہاں کے جو بہت ہی شیطان قسم کے لوگ تھے اور منافقین تھے اور کفار تھے، مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی کر رہے تھے، آپ کا تمسخر اڑا رہے تھے، اور یہ جب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، اسلام کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا، اور اس خطبے کو سنتے ہی حضرت ثعلب ایمان لے آئے. اس کی ایسی برکات ہیں، عجیب و غریب خطبہ ہے، اور اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی عاجزی بھی ہے. یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پھر اس سے مدد مانگی، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگتے ہیں، ونؤمن بہ اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ کہ ہم اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنی مسائی پہ، اپنی جد و جہد پہ، اپنے دست و بازو پہ ہمارا کوئی نہیں، اب اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ کہ اپنے نفوس کے شرور سے، اپنے نفس کے شر سے ہم پناہ مانگتے، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اپنے گناہوں اعمال کے گناہوں کی، اے اللہ ہم بھی اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا. تو یہ جو ہے، من یهدہ اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. کیسی عاجزی کا خطبہ ہے، کیسی تعریف ہے، کیسی گناہوں سے معافی مانگنا سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر گواہی دی کہ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. عجیب بات میرے حضرت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ شہادت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کو پہلے ظاہر کیا. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, پہلے بندے کا ذکر فرمایا, سیر کرائی اپنے بندے کو. معلوم ہوا کہ عبدیت نبوت سے بھی بڑھ کر چیز ہے, بڑی بڑی چیز ہے, نبوت سے بھی بڑھ کر عبدیت ہے, فنائیت ہے, بڑا درجہ ہے عبدیت کا. اللہ تعالی ہم سب کو عبدیت اور فنائیت نصیب فرمائے. تو عرض بس یہ کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں, کیونکہ کامیابی کا راستہ یہی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے, حسین ترین نمونہ ہے آپ کی ذات میں. جو آدمی حسین ترین نمونے کی نقل کرے گا, اتباع کرے گا, وہ خود بھی حسین ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے صحابہ سے کہ اگر تم چاہتے ہو, مسلمانوں سے مومنین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت, تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری چلن چلو, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو سنت کے راستے سے. تو میرے دوستو اور عزیزو, ہمارا ہر ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے, اس کے لیے ہم اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تالیف, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس کا بار بار مذاکرہ اور مطالعہ کریں. بعض لوگ مطالعہ کر رہے ہیں لیکن اس کو سرسری دیکھتے ہیں اور اس میں غور نہیں کرتے کہ ہر سنت کا کیا طریقہ ہے, ہر عمل کا کیا سنت طریقہ ہے. تو اس کو غور سے ہم دیکھیں اور اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہمارا یہ عمل اس کتاب میں لکھی ہوئی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کی ہر ہر سنت کو جو اس میں لکھی گئی ہے, اس کی باقاعدہ بڑی کتابوں سے تخریج اور بڑے ماہر علماء نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کو جو ہے اس کی تحقیق اور تصدیق کی ہے. تو لہذا مختلف روایات احادیث مبارکہ میں مختلف اعمال کی ہیں, لیکن اس کتاب کے اندر تمام احادیث کا گویا نچوڑ پیش کر دیا گیا ہے. اور 24 گھنٹے کی ہماری جو عمومی زندگی ہے اس کے متعلق تمام سنتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بار بار مطالعہ اور مذاکرہ کرتے رہیں. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھر کے اندر یہ طریقہ اختیار کریں کہ 5 منٹ, 3 منٹ, 5 منٹ ہر روز پابندی کے ساتھ اس کے ایک موقع کی سنت کو ہم پڑھ لیا کریں. مثلا سونے کی سنتیں ہیں, ایک دن سونے کی سنتیں پڑھ لیں, ایک دن ہم سو کر اٹھنے کی سنتیں پڑھ لیں, ایک دن ہم کھانے کی سنتیں پڑھ لیں, ایک دن نماز کی سنتیں پڑھ لیں. اس طرح بار بار اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو بار بار ختم کریں. ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ, تو جب بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر ہر سنت ذہن نشین ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جمعے کے دن کی سنتیں میں پڑھ کے سناتا ہوں. جمعے کی سنتیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا. جو لوگ پہلے پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ خود امام کے قریب بیٹھیں اور صفوں کو پر رکھیں
جگہ چھوڑے نہیں کہ پیچھے والوں کو گردنیں پھاند کر آگے آنا پڑے اور مسجد میں جگہ تنگ ہو تو جو لوگ پہلے پہنچے ان کو چاہیے کہ مل مل کر بیٹھیں اور آگے کو ہو کے بیٹھیں اور جو لوگ بعد میں آئیں وہ گردنیں نہ پھاندیں. کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے. اسی طرح سے تمام ہمارے جو روزمرہ کے اعمال ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو اس کتاب کے ذریعے جانچیں, محاسبہ کریں کہ ہمارا کون کون سا عمل اس سنت کے مطابق ہے اور کس کس عمل میں ہمارے کوتاہی ہے, ہماری لاپرواہی ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین راستہ دکھا دیا ہے. دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے اور آخرت میں ہم کو داخل ہونا ہے. ہاں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انتقال ہو گیا, تو ہمارا انتقال ہونے والا ہے, اس دنیا سے اگلے جہان میں انتقال, منتقل ہونے والے ہیں. بہت جلد اس جہان سے ایک دوسرے جہان میں منتقل ہونے والے ہیں. پھر وہاں کی کرنسی بدل جائے گی. یہاں کرنسی, یہاں کی روپیہ ڈالر پاؤنڈ ہے, وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہے اور سنتوں کا اہتمام ہے. تو سنتوں کا خوب اہتمام کریں ہم, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت اور محبت بھی نصیب ہوگی, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احیا سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی, اس سے بڑی کیا دولت ہوگی ہمارے لیے. تو سنتوں کا ہم خوب اہتمام کریں, اور ایک ایک سنت پر بے شمار اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید, کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ایسے زمانے میں کوئی سنت کو زندہ کرے گا جس وقت ان سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا. ایسے ماحول میں اگر وہ کسی سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کا اس کو ثواب ملے گا. دیکھیے, سنت کا ہر عمل بہت ہی, ہمارے حضرت مولانا شاہ راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ہے, اکمل ہے, اجمل ہے, آسان ترین ہے. کوئی محنت مشقت پیسہ خرچ نہیں ہوتا, بلکہ پیسہ بچتا ہے, مشقت بچتی ہے. آسان سہل ترین زندگی گزارنے کا طریقہ اگر چاہیے تو وہ سنتوں کا طریقہ ہے. رسموں میں ہم کتنی تکالیف اٹھاتے ہیں, اور دنیا داری دکھانے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کس قدر ہم مشقت بھی اٹھاتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن سنت کے اندر ایسی کوئی تکلیف نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. سیدھی سادی اور راحت والی زندگی. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں. ہر سنت کے اندر یہ افادیت موجود ہے. اللہ کی محبت ہر سنت میں موجود ہے. اللہ کی معرفت ہر سنت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر سنت سے راضی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت سے خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس ہیں, تو ہمیں سنتوں کا خوب خوب اہتمام کرنا چاہیے, اور کسی سنت کو ہم معمولی نہ سمجھیں. مثلا ہم گھر کا زینہ چڑھ رہے ہیں تو اوپر چڑھنے کی سنت کو ہم اپنائیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اوپر چڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر چڑھے. اسی طرح نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں. تو کتنی چھوٹے یعنی آسان عمل ہیں, لیکن ان سے بڑی بڑی دولتیں مل رہی ہیں, بڑے بڑے خزانے مل رہے ہیں, اور یہاں سے ہماری یہ کرنسی آخرت میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ کے گویا کے بینک میں جمع ہو رہی ہے, خزانے میں جمع ہو رہی ہے. اور وہ ایسا بینک ہے جو کبھی نہ کرپٹ ہوگا اور نہ لوٹا جا سکے گا اور نہ کچھ. آپ کی کرنسی وہاں بالکل محفوظ ہوگی, اور یہاں کا ایک نیکی وہاں اللہ تعالیٰ 10 بھی دے سکتے ہیں، 100 بھی دے سکتے ہیں، 300 بھی دے سکتے ہیں، 700 بھی دے سکتے ہیں، 700 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. حدیث میں وارد ہے کہ ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ کیفیت اور محبت اور معرفت کے حساب سے اور مجاہدے کے حساب سے بندوں کو اتنا نوازیں گے کہ بندہ حیران رہ جائے گا کہ ہمارے اتنے معمولی سے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑے بڑے خزانے لٹا دیے ہیں. تو بڑی بڑی دولتیں انشاءاللہ وہاں ملیں گی، اور کوئی پھر اس کو لوٹنے چھیننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہر نعمت دائمی ہوگی، ہمیشہ کی رہنے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سنتوں کی قدر و قیمت بھی ہمیں نصیب فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روز بدر ایک شخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک شخص کے مشرکوں میں سے دوڑتا تھا کہ ناگاہ اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی کہ اس نے کہا، بڑھ اے حیزوم، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے چت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے کوڑے کے مار سے، اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی ہے. وہ شخص مسلمان انصاری تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے کہ آسمان سویم کی مدد کا فرشتہ تھا. حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے. اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا. چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی. بیہقین دلائل نبوت میں اور ابن سعد نے طبقات میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے. انہوں نے کہا، آپ دکھا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبہ پر اترے. آپ نے حضرت حمزہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ. انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد اخضر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا، سو غش کھا کر گر گئے. یہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ پر وہ حالت نہیں ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے، اس قدر آپ کو تحمل تھا ان باتوں کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہم کو نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علی النبی الامین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارش ہو رہی ہے،
بارش ہو رہی ہے،
ہو رہی ہے.